نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح لي مسامع قلبي لذكرك وارزقني طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اے ہمارے پروردگار ہمارے دل کے کانوں کو اپنے ذکر کے لیے کھول دے اور اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرما اور اپنی کتاب قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه پروردگار ہمیں حق سمجھ آ جائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے رب العزت ہمیں باطل کی بھی سمجھ آ جائے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما الحمدللہ اللہ کی رحمت سے اس کی توفیق سے آج ہم 28 پارہ پڑھیں گے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو اور اس پارے کو سمجھنا ہمارے لیے آسان کر دے اور اس پر بہترین طریقے سے عمل کرنے والا بنا دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسانوں میں اللہ کے کچھ خاص لوگ ہیں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں آپ نے فرمایا قرآن والے یعنی قرآن سیکھنے اور عمل کرنے والے وہی اہل اللہ ہیں اور وہی اس کے خاص لوگ ہیں یہ ابن ماجہ کی روایت ہے تو اللہ کرے ہم بھی اللہ کے خاص لوگوں میں شامل ہو جائیں قرآن سیکھنے اور عمل کرنے والے بن جائیں قرآن کو خوش الہانی سے پڑھنا خوش الہانی سے اس کی تلاوت کرنا بہت ہی پسندیدہ عمل ہے پیارے نبی خود بھی اس کا اہتمام کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سوز سے قرآن پڑھتے نماز کے دوران جب آپ قرآن پڑھتے تو رونے کی وجہ سے آپ کے پیٹ سے اس طرح آواز آتی جیسے کھولتی ہوئی ہانڈی سے پکنے کی آواز آتی ہے اللہ ہمیں بھی قرآن کا سوز عطا فرما دے سورہ مجادلہ مدینہ میں یہ سورت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے اس آیت کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے ایک صحابیہ ہیں حضرت خولہ بنت سالبہ اور ان کے شوہر اوس بن سامت انصاری حضرت اوس نے ایک مرتبہ غصے میں آ کر اپنی بیوی سے زہار کر لیا اب یہ زہار کیا ہوتا تھا عرب میں شوہر اور بیوی میں لڑائی ہوتی تو شوہر غصے میں آ کر کہہ دیتا کہ تو میرے لیے ایسی ہے جیسی میری ماں کی پشت اور اس سے مراد کیا ہوتا کہ اب عورت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی اس مرد کے لیے اور یہ طلاق سے بھی زیادہ شدید قطع تعلق ہوتا کیونکہ اہل عرب کے نزدیک طلاق کے بعد رجوع کی گنجائش ہو سکتی تھی مگر زہار کے بعد رجوع کا کوئی امکان نہ ہوتا تو اس پر ان کی اہلیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ کو قصہ سنا کر بار بار عرض کر رہی تھیں کہ اگر ہم دونوں میں جدائی ہو گئی تو میں مصیبت میں پڑ جاؤں گی میرے بچے تباہ ہو جائیں گے عین اسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہوئی اور یہ آیات نازل ہو گئیں سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کی ذات حمد و ثنا کے لائق ہے جس کے سننے نے تمام آوازوں کو گھیر رکھا ہے یہ شکایت کرنے والی خاتون آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح چپکے چپکے باتیں کر رہی تھی کہ باوجود اسی گھر میں موجود ہونے کے میں مطلقاً نہ سن سکی کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں اللہ نے ان کی پوشیدہ آواز کو بھی سن لیا اور یہ آیت اتر آئی یہ بخاری کی روایت ہے اور اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے سات آسمانوں پہ ان خاتون کی پکار کو سنا صحابہ بہت احترام کیا کرتے تھے حضرت خولہ کا ایک مرتبہ حضرت عمر کچھ ساتھیوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے راستے میں ایک عورت ملی اور انہوں نے حضرت عمر کو روکا آپ فوراً رک گئے سر جھکا کر دیر تک ان کی بات سنتے رہے اور جب تک انہوں نے بات ختم نہ کر لی آپ کھڑے رہے ساتھیوں میں ایک صاحب نے عرض کیا کہ امیر المومنین آپ نے قریش کے سرداروں کو اس بڑھیا کے لیے اتنی دیر روکے رکھا فرمایا جانتے بھی ہو یہ کون ہے یہ خولہ بنت سالبہ ہے یہ وہ عورت ہے جس کی شکایت سات آسمانوں پر سنی گئی خدا کی قسم اگر یہ رات تک مجھے کھڑا رکھتی تو میں کھڑا رہتا بس نمازوں کے اوقات پر ان سے معذرت کر لیتا تو اس واقعے میں میرے اور آپ کے سیکھنے کی بہت ساری چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ کسی کو منہ بولا بیٹا کہنے سے کوئی بیٹا نہیں بن جاتا کسی کو بھائی بنانے سے وہ بھائی نہیں بن جایا کرتا، اسی طرح بیوی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں بن جایا کرتی۔ دوسری بات، آپ اس واقعے میں دیکھیں کہ اسلام ایک عورت کی پکار پر، اس کی فریاد پر قانون سازی کر رہا ہے، اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ عورت کو اپنا گھر بچانے کی کتنی فکر ہے۔ ہر گھر میں مسائل ہوتے ہیں، اگر عورت سمجھداری سے کام لے، صبر سے، برداشت سے، نرمی سے کام لے تو بہت سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ میں اور آپ، ہم قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو جس کے دل پہ قرآن کی بارش پڑ رہی ہو، اس میں نرمی آنی چاہیے، اس میں جھکاؤ آنا چاہیے، اور جو جھکتا ہے وہ اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں نا، آپ کی حدیث کا مفہوم ہے کہ پہلوان وہ نہیں جو کشتی میں پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لے۔ تو ہم عورتوں کو اپنے گھر کو جوڑ کر رکھنا، آباد رکھنا اور اس کو مضبوط رکھنے میں میرا اور آپ کا بڑا کردار ہے۔ دوسرا، آپ اس واقعے میں یہ بھی دیکھیے کہ شوہر بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، چڑچڑے ہیں، کوئی اور خاتون ہوتی تو کہتی کہ شکر ہے جان چھوٹی اس بڈھے سے، تھک گئی میں اس کی خدمت کرتے کرتے۔ نہیں، رفاقت نبھائی ہے، اولاد ہے، اس عمر میں چھوڑ کے کہاں جائیں گے، وہ اپنی ضروریات کیسے پورے کریں گے اور یہ اپنی ضروریات کیسے پوری کریں گی۔ اور یہاں پر آیت میں آپ غور کریں، وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اللہ سے فریاد کر رہی ہیں، اللہ سے شکوا کر رہی ہیں۔ تو گھروں میں مسائل ہوتے ہیں، سب سے پہلے شکوا کس سے کرنا ہے، فریاد کس سے کرنی ہے؟ حضرت یعقوب جس طرح سے کہتے ہیں نا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم اور الم کی فریاد صرف اور صرف اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ تو پہلے مرحلے پہ کیا ہے، خود سمجھداری سے کام لے، نرمی سے، صبر سے، برداشت سے، اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے دکھ سکھ کریں، اللہ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر محبت بھی ڈالتا ہے، وہ دلوں کو جوڑتا بھی ہے، وہ پریشانیاں دور کر سکتا ہے، مسئلے حل کر سکتا ہے۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ حضرت خولہ بنت سالبہ کو گھر میں مسئلہ پیش آیا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئیں۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، اگر کچھ مسئلہ حد سے بڑھتا ہے تو وہیں بیٹھے بیٹھے فیصلہ نہ کر لیا جائے، بلکہ اہل علم کے پاس جایا جائے۔ اور اس چیز کا بھی خیال بہرحال ذہن میں رہے کہ مرد قوام ہیں، لیکن ان کے قوام ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عورت کو کھلونا سمجھ لیں، جو چاہیں بولے، جو چاہیں سلوک کرے۔ اللہ تعالیٰ سات آسمانوں سے عورت کی پکار سن رہا ہے، تو ایسا ظلم نہ ڈھائیں عورت پہ کہ رب اس کی پکار سنے اور اس پر کچھ عمل درآمد کر لے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے اظہار کرتے ہیں، ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے اظہار کریں، پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی، تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور جو شخص غلام نہ پائے، وہ دو مہینے کے پیدر پہ روزے رکھے، قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ایک منہ کا بول اور اتنی سزا، دو مہینے کے لگاتار روزے رکھو گے یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ گے؟ مذاق نہیں ہے کہ منہ سے جو جی چاہا نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ ان الفاظ کو نوٹ کر رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، ایک لفظ منہ سے نہیں نکلتا مگر وہ حاضر باش نگران اسے فوراً اچک لیتے ہیں۔ اور پیارے نبی کی حدیث آپ پیچھے پڑھ آئے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ آدمی اپنے منہ سے ایک ایسی بات نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کی ہوتی ہے، اور وہ بات اسے جہنم کا مستحق بنا دیتی ہے، اور بعض اوقات ایک ایسی بات منہ سے نکالتا ہے جو اللہ کی رضا کی ہوتی ہے، اور وہ اس بات کی بدولت جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو منہ سے جو بات نکالے، بڑا سوچ سمجھ کے نکالے، احتیاط سے نکالے۔ اگر قیامت کے دن ہم اپنے منہ کے بولوں پر پکڑے گئے تو کیا بنے گا؟ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہم سے آسان حساب لینا۔ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے جا چکے ہیں. ہم نے صاف صاف آیات نازل کر دی ہیں اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اس دن یہ ذلت کا عذاب ہونا ہے جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور انہیں بتا دے گا وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں. وہ بھول گئے ہیں مگر اللہ نے ان کا سب کیا دھرا گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے اور اللہ ایک ایک چیز پر شاہد ہے. کیا تم کو خبر نہیں کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا علم اللہ کو ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ تین آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو، یا پانچ آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چھٹا اللہ نہ ہو. خفیہ بات کرنے والے خواہ اس سے کم ہو یا زیادہ، جہاں کہیں بھی وہ ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. پھر قیامت کے روز وہ ان کو بتا دے گا انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، پھر بھی وہ وہی حرکت کیے جاتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کس چیز سے منع کیا ہے؟ سرگوشی نہیں کرنی. سرگوشیاں کرنا کیا ہوتا ہے؟ کانا پھوسی جسے کہتے ہیں، اس سے تیسرے فرد کے دل میں بھال آ جاتا ہے، شاید میرے ہی خلاف بات ہو رہی ہے، تو اس سے اس کو دکھ ہوتا ہے. اسلام ہمیں تہذیب سکھاتا ہے، ایٹیکیٹ سکھاتا ہے، گفتگو کے آداب، مجلس کے آداب، ملاقات کے آداب. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کہیں تم صرف تین آدمی ہو تو دو آدمی تیسرے کو چھوڑ کر کانا پھوسی نہ کرے، اس سے اس کو رنج ہوگا. البتہ اگر اور بھی آدمی موجود ہیں تو پھر مذائقہ نہیں، یعنی بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر دو آدمی آپس میں گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن اگر صرف تین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں سے دو لوگ کانا پھوسی کریں تو تیسرے کو دکھ ہوگا. یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا. ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اسی کا وہ ایندھن بنیں گے، بڑا ہی برا انجام ہے ان کا. یہ یہودیوں کا اور منافقین کا رویہ تھا. اور ایک روایت میں یہ بات بھی آئی کہ کچھ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا، السلام علیک یا ابا القاسم، یعنی السلام علیک کا تلفظ کچھ اس انداز سے کیا کہ سننے والا تو سمجھے کہ سلام کہا ہے، مگر دراصل انہوں نے سام کہا تھا جس کے معنی موت کے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، وعلیکم، اور تم پر بھی. حضرت عائشہ سے رہا نہ گیا، انہوں نے کہا، موت تمہیں آئے، اللہ کی لعنت اور پھٹکار پڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تنبیہ فرمائی، اے عائشہ، اللہ کو بد زبانی پسند نہیں. حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے کیا کہا؟ تو حضور نے فرمایا، اور تم نے نہیں سنا کہ میں نے انہیں کیا جواب دیا؟ میں نے ان سے کہہ دیا کہ اور تم پر بھی. بس آپ سوچیں کہ یہ السلام علیکم کہنا تم پر موت ہو، یعنی بالکل سلامتی کے اپوزٹ ہے، دعا کی بجائے بد دعا ہے. تو ہم کبھی بھی کسی کو ایسے سلام نہ کریں، واضح کلیئر ہو کر سلام کریں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں کرو، اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے. کانا پھوسی تو ایک شیطانی کام ہے، اور وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں، حالانکہ بے اذن خدا وہ انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا. مدینہ میں اب آہستہ آہستہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی تھی، لوگ مجلس میں آتے بیٹھتے، تو جگہ کی تنگی کی وجہ سے یہ حکم آیا کہ جب کوئی آئے تو اسے جگہ دو، نشست دو، یہ مجلس کے آداب ہے. آپ آنے والے کو ویلکم کیجئے، کچھ مسکرا کر، کوئی باڈی لینگویج کے ساتھ، کوئی تھوڑی سی اس کو سمٹ کر جگہ دے، یہ مجلس کے آداب میں سے ہے. اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب تم کسی کو جگہ دو گے تو اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا، یعنی تمہارے دلوں کی تنگی دور ہوگی، دنیا میں بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کشادگی فراخی دے گا، مال میں فراخی اور سہولتوں میں فراخی، اور آخرت میں بھی فراخی دے گا، آخرت میں بھی تنگی سے بچائے گا. تو کتنا اجر ہے اس چیز کا. پیارے نبی فرماتے ہیں، جو کسی سختی والے پر آسانی کرے، اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا. جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی مدد پہ لگا رہے، اللہ خود اپنے اس بندے کی مدد پر رہتا ہے. یعنی ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. ہم کسی کے لیے گنجائش پیدا کریں گے، اللہ ہمارے لیے گنجائش پیدا کرے گا. اور آنے والے میں بھی شائستگی ہونی چاہیے کہ وہ زبردستی آ کر دو لوگوں میں گھس نہ جائیں، کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھ جائیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، کوئی شخص کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھے، بلکہ تم لوگ خود دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کرو۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا، کسی شخص کے لیے یہ حلال نہیں کہ دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر گھس جائے۔ تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے، اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے تقلیے میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے صدقہ دو، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے۔ البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تقلیے میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ اچھا، اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا، تو نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اب اس آیت کا بھی پس منظر میں یہ کہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری باتیں تخلیے میں پوچھنے لگے، حتیٰ کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر دیا۔ اور بہت سارے منافقین بھی تھے جو اپنی امپورٹنس جتانے کے لیے کہ میں ذرا آپ سے کچھ اسپیشل بات کرنی ہے اور الگ سے ہو کر بات کرنی ہے، تو اس سے پیارے نبی کا وقت بھی ضائع ہوتا تھا اور تکلیف بھی ہوتی تھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر اگر کوئی ٹیچر ہے، استاد ہے، بہت سارے اسٹوڈینٹس کو وہ پڑھاتا ہے، اگر ہر کوئی آ کر یہ کہے کہ مجھے آپ سے 5 منٹ چاہیے، تو آپ بتائیے کہ پھر اس ٹیچر کے پاس کون سا وقت بچے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا، اور ان کی اس عادت کو روکنے کے لیے کیا کیا کہ تخلیے میں بات کرنے سے پہلے تمہیں صدقہ دینا ہوگا۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ قرآن کی یہ ایک آیت ایسی ہے جس پر میرے سوا کسی نے عمل نہیں کیا، اس حکم کے آتے ہی میں نے صدقہ پیش کیا اور ایک مسئلہ آپ سے پوچھ لیا۔ اور پھر بعد میں یہ، یعنی اگلی ہی آیت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر یہ منسوخ کر دی گئی یہ آیت۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے ایک ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے، یعنی جنہوں نے یہودیوں کے ساتھ دوستیاں گانٹ رکھی ہیں، وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو وہ کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے نہ ان کی اولاد۔ مال اور اولاد دو انسان کی کمزوریاں ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں ہی کا ذکر کیا کہ قیامت کے دن یہ دونوں چیزیں کام نہیں آنے والی، وہ دوزخ کے یار ہیں، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا، وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا۔ خوب جان لو وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں، شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے خدا کی یاد ان کے دل سے بھلا دی ہے، وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار رہو، شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں، اللہ نے لکھ دیا کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے۔ فی الواقع اللہ زبردست اور زور آور ہے، تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے۔ پیارے نبی اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، خدایا کسی فاجر کا میرے اوپر کوئی احسان نہ ہونے دے کہ میرے دل میں اس کے لیے کوئی محبت پیدا ہو، کیونکہ تیری نازل کردہ وحی میں یہ بات میں نے پائی کہ اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھنے والوں کو اللہ اور رسول کے مخالفوں سے محبت کرتے نہ پاؤ گے، خواہ ان کے وہ باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان۔ یہاں جو بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ دین حق پر ایمان اور دین کے دشمنوں کے ساتھ محبت، یہ دو بالکل اپوزٹ چیزیں ہیں، یہ ممکن ہی نہیں کہ ایمان اور اللہ کے دشمنوں کی محبت ایک دل میں جمع ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور صحابہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے محبت کی، اللہ کے رسول سے محبت کی، اور اگر ان کے اپنے بھائی بن بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن تھے تو انہوں نے ان کے خلاف تلوار اٹھا لی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ کو قتل کیا جو مقابلے میں آئے تھے، حضرت مسعود بن عمیر نے اپنے بھائی کو قتل کیا، اور عبداللہ بن ابی کے بیٹے جو کہ خالص مومن تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ اجازت دیجئے کہ میں اپنے باپ کی گردن اڑا دوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی، وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اللہ نے قرآن میں ہمیشہ کے لیے قیامت تک یہ فیصلہ فرما دیا کہ اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا. وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز دیا کہ تم اللہ کی خاطر اپنے بھائی بندوں سے لڑ گئے, ان سے جدا ہوئے, تو اللہ تعالیٰ نے اپنی پارٹی میں شامل کر لیا, اللہ نے اپنے ساتھ جوڑ لیا ان کو. کیسا انعام اللہ نے دیا, خبردار رہو, اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں. سورہ حشر, یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی, اور جس طرح سورہ انفال غزوہ بدر کے بارے میں نازل ہوئی, یہ سورت غزوہ بنی نذیر کے بارے میں اتری, اور عبداللہ ابن عباس تو اس سورت کو سورہ نذیر بھی کہا کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمان اور زمین میں ہے. وہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے, اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. ہم اگر تسبیح نہ کریں تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, مگر ہمیں فرق پڑے گا. یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے. وہ العزیز الحکیم, اور وہی غالب اور حکیم ہے. وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا. تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے, اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گھڑیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گی, مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا تھا. اس نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے, اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے. بس عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینا رکھنے والوں. بنو نذیر ایک یہودی قبیلہ تھا جو مدینہ میں آباد تھا, اور مسلمانوں کے ساتھ اس قبیلے کا معاہدہ تھا. لیکن چھوٹی بڑی کئی خلاف ورزیوں کے بعد جو ایک بڑی سازش انہوں نے کی, وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی, جو کہ بر وقت آپ کو معلوم ہو گئی. اور جب انہیں الزام دیا گیا تو وہ انکار بھی نہ کر سکے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 10 دن کا نوٹس دے دیا کہ مدینہ چھوڑ کر نکل جائیں, ورنہ جنگ ہوگی. لیکن انہوں نے بڑے دھڑلے سے جواب دیا کہ ہم نہیں نکلیں گے, جو ہو سکتا ہے کر لیجئے. لیکن جب مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا تو انہیں جنگ کی ہمت ہی نہ ہوئی. اللہ ایسے رخ سے آیا, یعنی ہم یہاں پڑھتے ہیں نا کہ اللہ ایسے رخ سے آیا کہ ان کا گمان بھی نہیں تھا, یعنی ان کا خیال تھا کہ لشکر سامنے سے آئے گا اور یہ ہماری گھڑیاں اور ہمارا اسلحہ ہمیں بچا لے گا, مگر اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شرط پر صلح کر لی کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم اپنا سامان اٹھا کر لے جائیں. آپ نے اجازت دے دی تو انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھڑکیاں تک توڑ کر لے گئے, اور اپنے ہاتھوں انہوں نے اپنے گھروں کو جنہیں کبھی شوق سے بنایا تھا توڑنے لگے تاکہ مسلمانوں کے کام نہ آ سکیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فاعتبروا یا اولی الابصار, عبرت حاصل کرو. ہم حال کے مسلمان ہیں تو یہ لوگ ماضی کے مسلمان تھے, مگر جو لوگ دین کو پیچھے ڈال کر اپنی دنیا بنانے کی فکر کرتے ہیں اور دین والوں کی مخالفت مول لیتے ہیں, نہ انہیں دنیا ہی ملتی ہے اور نہ ہی دین. نعمتیں اور راحتیں تو دین کے ساتھ ہیں. انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا, اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے. یہ ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہودی اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ تھے, اللہ کی قدرت اور طاقت سے واقف لوگ تھے, لیکن پھر بھی اللہ کے ساتھ مقابلہ. تو کیا آج کے مسلمان اللہ سے مقابلہ نہیں کر رہے؟ کیا ہم سورہ بقرہ میں وہ آیت پڑھ کر نہیں آئے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم یہ سود نہ چھوڑو تو اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے؟ تو کیا آج ہمارے معاشرے میں سود لیا اور دیا نہیں جا رہا؟ کیا ہم جا کر بینکوں میں یہ نہیں پوچھتے کہ کہاں سے زیادہ منافع ہوگا, ہم وہاں پہ انویسٹ کریں, کہاں زیادہ انٹرسٹ ملے گا؟ ہمیں انفرادی طور پر بھی اپنی زندگیوں کو سود سے پاک کرنا ہے, اور اجتماعی نظام کے لیے بھی جدوجہد کرنی ہے. اسلامی ریاست کے اندر سود کا نظام نہ ہو, زکوٰۃ کا نظام ہو, اسلام کا نظام ہو. ہم ٹھنڈے پیٹوں نہیں برداشت کر سکتے اور نہ برداشت کرنا چاہیے کہ اس ملک میں جو اسلام کے نام پر بنا یہاں سود کا نظام چلے. یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مقابلہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے. تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا, یہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا, اور اللہ نے یہ اذن اس لیے دیا تھا کہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کرے. محاصرے کے لیے درخت کاٹے گئے تو انہوں نے کہا یہ تو فساد فی الارض کر رہے ہیں, ہرے بھرے پھلدار درخت دیکھو کاٹے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اللہ کے حکم سے تھا، جنگی ضروریات کے لیے جو اس طرح کی کوئی چیز ضرورت ہو تو اس کی اجازت اسلام دیتا ہے، لیکن عام حکم کیا ہے؟ وہی جو حضرت ابو بکر صدیق نے فوجوں کو شام کی طرف روانہ کرتے ہوئے دیا کہ پھلدار درختوں کو نہ کاٹنا، فصلوں کو خراب نہ کرنا، بستیوں کو ویران نہ کرنا، اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے وہ ایسے مال نہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا لائے، اپنے رسول کی طرف پلٹا دے، وہ اللہ اور رسول اور رشتہ داروں اور یتامہ اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اب ایک اور قانون بتا دیا، پیچھے ہم مال غنیمت کا قانون سورہ انفال میں پڑھ کر آئے، یہاں اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کا قانون بتایا کہ جس میں جنگ نہیں ہوئی لیکن مال غنیمت ہاتھ آ گیا، فتح حاصل ہو گئی، تو چونکہ جنگ نہیں ہوئی اس لیے مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوگا بلکہ یہ حصہ اللہ اور اس کے رسول کا اور فلاح و بہبود کے لیے خرچ ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے اپنے مصارف، اپنے رشتہ داروں اور معاشرے کے ضرورت مندوں پر خرچ کرنا اور یہ کہ دفاع کے لیے اس رقم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا کرتے تھے۔ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیائی منکم، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے، یعنی چونکہ پہلے مال غنیمت حاصل ہو چکا تھا، مسلمان غنی ہو چکے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اس لیے اللہ نے قاعدہ بنایا کہ مالداروں کے درمیان ہی مال نہ گردش کرتا رہے۔ تو یہ ایک صرف اس دور کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے ایک پالیسی ہے اسلام کی۔ اسلام نہیں چاہتا کہ چند ایک ہاتھوں میں مال ہو اور باقی سارا معاشرہ سطح غربت سے بھی نیچے زندگی گزار رہا ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا اور زکوٰۃ کو فرض کیا۔ اور یہ تو ایک عام سی مثال ہے کہ پانی کھڑا رہے تو بو آ جاتی ہے، بہتا پانی پاک ہوتا ہے، اور جو گردش میں رہتا ہے وہی بھرتا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، جس چیز سے وہ تمہیں روک دے اسے رک جاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ آیت بہت اہم ہے، یہ آیت مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ صرف قرآن نہیں بلکہ سنت اتھارٹی ہے، جو اللہ کے نبی حکم دے دے وہ مان لو، جس سے وہ روک دے اس سے رک جاؤ، یہ شریعت کا قانون ہے۔ عنقریب تم میں ایک پیٹ بھرا شخص اپنے پلنگ پر تکیہ لگائے میری حدیثیں سن کر یہ کہے گا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان قرآن کافی ہے، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھو، یاد رکھو مجھے قرآن دیا گیا اور اس کے ساتھ اس کی مثل اور بھی، یعنی قرآن کے علاوہ اسی کی جیسی ایک اور چیز اللہ نے اپنے نبی کو دی، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی احادیث۔ ایک واقعہ آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں روایت ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں فلاں فیشن کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، یعنی وہ جو گوندنے والی، گندوانے والی، جو یہ ٹیٹو وغیرہ بنواتے ہیں وہ، اور بال اکھاڑنے والی اور دانتوں کو جدا کرنے والی عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ اس تقریر کو سن کر ایک عورت ام یعقوب ان کے پاس آئی اور عرض کیا، یہ بات آپ نے کہاں سے اخذ کی؟ کتاب اللہ میں تو یہ مضمون کہیں میری نظر سے نہیں گزرا۔ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا، اگر تو نے اللہ کی کتاب پڑھی ہوتی تو یہ بات ضرور تمہیں اس میں مل جاتی۔ کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا؟ اس نے عرض کیا، ہاں یہ آیت تو میں نے پڑھی ہے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے اس فعل سے منع کیا ہے، گندوانے سے، گوندنے سے، بالوں کو اکھاڑنے سے اور دانتوں کو خوبصورت بنانے کے لیے جدا کرنے سے، یعنی ایک اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو تبدیل کرنے سے منع فرمایا ہے، اور یہ خبر دی ہے کہ اللہ نے ایسا فعل کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اس عورت نے کہا، اب میں سمجھ گئی۔ پھر کہنے لگی، تمہاری تو بیوی یہ کام کرتی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا، جاؤ دیکھ کر آؤ۔ وہ گئی، آ کر کہا کہ نہیں، مجھے غلطی لگی تھی۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، اگر میری بیوی ایسا کام کرتی تو میرے نکاح میں نہ رہتی۔ تو یہ ایک قاعدہ اور کلیہ ہے کہ جو حدیث میں جس چیز کی ممانعت صریح آ جائے وہ منع ہے، اور جس چیز کا حکم حدیث میں دے دیا جائے اور وہ بھی اگر قرآن میں نہ ہو، تو ایسے بہت سارے احکامات ہیں۔ ہمیں نماز کی رکعتوں کی تعداد حدیث سے پتہ چلتی ہے۔ نیز وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے ہیں، یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں، یہی راست باز لوگ ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دار الہجرت میں مقیم تھے، یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کو دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک ہی اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ انصار کی تعریف کر رہے ہیں جنہوں نے مدینہ آنے والے مہاجرین کو دل کھول کر انہیں جگہ بھی دی، کاروبار میں حصے بھی دیے، انہیں اپنے مالوں میں شریک کیا۔ حضرت سعد بن ربیع انصاری نے عبد الرحمن بن عوف کو اپنی ساری جائیداد، سارے مکانوں میں آدھے کی اور دو بیویوں میں سے ایک کو طلاق کے بعد ان کے نکاح میں دینے کی پیشکش کی، جس پر انہوں نے انہیں برکت کی دعا دی مگر پیشکش قبول نہ کی۔ ایسے وہ جذبے تھے ان کے اندر۔ مہاجرین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم نے ان جیسے لوگ نہیں دیکھے جن کے پاس ہم آئے ہیں، جو تھوڑے میں اچھی سے اچھی غم خواری کرتے ہوں اور زیادہ میں بہتر سے بہتر خرچ کرتے ہوں۔ وہ ہماری جگہ خود محنت کر رہے ہیں، انہوں نے آمدنی میں ہمیں شریک کر رکھا ہے، یہاں تک کہ ہمیں گمان ہوتا ہے کہ سارا اجر وہی لے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو اور اللہ سے ان کے لیے دعا کرتے رہو۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور یہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں۔ یہ مومن کی صفت ہے۔ اسلام جو تربیت کرتا ہے وہ ایسا مزاج بناتا ہے کہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا خواہ ضرورت محسوس کرتے ہوں۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے پاس پیغام بھیجا تو ان کی طرف سے جواب آیا کہ ہمارے پاس تو پانی کے سوا کچھ نہیں۔ ایک آدمی آیا اور آپ نے اس کو ظاہر ہے بھوکا تھا، کھانا کھلانا چاہا، ٹھہرانا چاہا، لیکن پانی کے سوا کچھ نہیں تھا ازواج مطہرات کے پاس۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مہمان کو اپنے ساتھ کون لے جائے گا؟ انصار میں سے ایک آدمی نے کہا، میں لے جاؤں گا۔ چنانچہ وہ اسے لے کر اپنی بیوی کے پاس گئے اور ان سے کہا، اللہ کے رسول کے مہمان کی خاطر تواضع کرو۔ اس نے کہا، ہمارے پاس تو بچوں کے کھانے کے سوا کچھ نہیں۔ تو انہوں نے کہا، کھانا تیار کر لو، چراغ جلا لو، اور بچے جب کھانا مانگے تو انہیں سلا دو۔ اس نے کھانا تیار کر لیا اور چراغ جلا دیا اور بچوں کو سلا دیا۔ پھر وہ اس طرح اٹھی جیسے چراغ درست کرنے لگی ہے اور اس نے چراغ کو بجھا دیا، اور میاں بیوی دونوں اس کے سامنے یہی ظاہر کرتے رہے کہ وہ کھا رہے ہیں، مگر انہوں نے وہ رات خالی پیٹ گزار دی۔ جب صبح ہوئی اور وہ انصاری اللہ کے نبی کے پاس گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، آج رات تم دونوں میاں بیوی کے کام پر اللہ تعالیٰ ہنس پڑے۔ اور یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، ہم کہاں کھڑے ہیں آج اس دور میں، ان حالات میں ہمارے ارد گرد کتنے لوگ ہیں جنہیں ضرورت ہے؟ کیا ہمیں ان کی ضرورتوں کا احساس ہے؟ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ شح جو ہے وہ بخل کا بھی آخری درجہ ہے، گویا سانپ بن کر اپنے مال پر بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے آپ کو حرص اور بخل سے بچاؤ، تم سے پہلے کے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ حرص نے ہی انہیں بخل کا حکم دیا تو بخل کرنے لگے، پھر قطع رحمی کا حکم دیا تو قطع رحمی کرنے لگے، پھر فسق و فجور کا حکم دیا تو بدکاری کرنے لگے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اللہ ہمارے بھی دلوں کا بخل دور کر دے، اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان اگلوں کے بعد آئے ہیں، جو کہتے ہیں، ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ۔ اے ہمارے رب، تو بڑا مہربان اور رحیم ہے، دل میں بغض نہ ہو، یہی تو ایمان کی نشانی ہے، یہی تو جنتی ہونے کی نشانی ہے۔ حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے، حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ تین دن مسلسل یہ ہوتا رہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں یہ فرماتے کہ اب تمہارے سامنے ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو اہل جنت میں سے ہے، اور ہر بار وہ آنے والے شخص انصار میں سے ایک صحابی ہوتے۔ یہ دیکھ کر عبداللہ بن عمرو کو جستجو پیدا ہوئی کہ آخر یہ کیا ایسا عمل کرتے ہیں جس کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بار بار یہ بشارت سنائی ہے۔ چنانچہ وہ ایک بہانہ کر کے تین روز مسلسل ان کے ہاں جا کر رات گزارتے رہے تاکہ ان کی عبادت کا حال دیکھیں، مگر ان کی شب گزاری میں کوئی غیر معمولی چیز انہیں نظر نہ آئی۔ ناچار انہوں نے خود ہی ان سے پوچھ لیا، بھائی آپ کیا عمل کرتے ہیں جس کی بنا پر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے بارے میں یہ عظیم بشارت سنی ہے؟ انہوں نے فرمایا، میری عبادت کا حال تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں، البتہ ایک بات ہے، شاید وہ اس کا موجب بنی ہو، اور وہ یہ کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کپٹ نہیں رکھتا، اور نہ کسی ایسی بھلائی پر جو اللہ نے اسے عطا کی ہو اس سے حسد کرتا ہوں۔ دلوں کا صاف ہونا انسان کے جنتی ہونے کی علامت ہے۔ بس اپنے دل کو صاف کر لیجئے بدگمانیوں سے، نفرتوں سے، حسد سے، کینے سے، بغض سے، اپنے لیے بھی آسانی ہوگی اور ہم اپنے لیے جنت کا سودا بھی کرنے والے ہوں گے۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی ہے؟ یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہارے ساتھ مدد کریں گے۔ یہاں منافقین نے کہا کہ بنو نذیر تم ڈٹ جاؤ، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ ان کا کامن انٹرسٹ کیا تھا؟ اسلام سے دشمنی۔ مگر اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں، یعنی بزدل ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا، اگر وہ نکالے گئے تو ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی ہرگز مدد نہ کریں گے، اور اگر یہ ان کی مدد کریں بھی تو پیٹ پھیر جائیں گے، اور پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے۔ ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے۔ انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں یا اللہ سے؟ اور لوگوں کا ڈر اطاعت کا جذبہ چھین لیتا ہے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ یہ کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہ کریں گے، لڑیں گے بھی تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر۔ یہ آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ حال اس لیے ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں، یہ انہی لوگوں کے مانند ہیں جو ان سے تھوڑی ہی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تجھ سے بری ذمہ ہوں، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، انی اخاف اللہ رب العالمین۔ شیطان اللہ کو رب بھی مانتا ہے، پوری کائنات کا رب مانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اقرار بھی کرتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ گویا یہ سارے عقیدے ہوں لیکن عمل نہ ہو تو یہ عقیدہ بچا نہیں سکتا۔ اور شیطان کو دیکھیے، بندے کو آگے کر کے خود پیچھے سے کھسک جاتا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ اللہ کی طاقت بڑی ہے۔ پھر دونوں کا انجام یہ ہونا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اس آیت کو انڈر لائن کر لیجئے، بڑی اہم آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اور اس آیت میں آپ دیکھیں دو دفعہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کی بات کی ہے، اللہ سے ڈرنے کی بات کی ہے، اور کس کو مخاطب کیا ہے؟ ایمان والوں کو، مجھے اور آپ کو۔ دیکھو اللہ سے ڈرو، اور اللہ کا ڈر ایسی چیز ہے جو انسان کو نیکیوں پر جماتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے۔ ایک دیوار ہے، اور اگر اینٹوں کے اندر سیمنٹ نہ ہو تو وہ دیوار کسی کا بوجھ برداشت کر سکے گی؟ ذرا سی آپ ٹیک لگائیں، ذرا سی آپ نے صوفہ کھسکا کے دیوار کے ساتھ کیا نہیں کہ دیوار جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی، ذرا سی تیز ہوا چلی نہیں کہ دیوار گر جائے گی۔ کس چیز نے دیوار کو مضبوطی دی؟ سیمنٹ نے۔ تو یہ سیمنٹ اللہ کا ڈر ہے، یہ مجھے اور آپ کو مضبوط کرتا ہے شیطان کے حملوں میں، نفس کی ترغیبات میں، ہمارے ارد گرد معاشرے کے اندر جو پھیلی ہوئی برائیاں، یہ اللہ کا ڈر ہمیں روکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر شخص سے دیکھے کل کے لیے، اس نے کل سے مراد ٹمارو نہیں، آخرت۔ اور مومن کی زندگی تو بس یہی دو دن ہے، آج مراد ہے دنیا اور کل مراد ہے آخرت۔ اور جس طرح کل کا آنا یقینی ہے، اسی طرح آخرت کا آنا یقینی ہے۔ اور جس طرح کل بہت قریب ہے، اسی طرح آخرت بہت قریب ہے۔ اور ہمیں ویسے کل کی بڑی فکر ہوتی ہے، ٹمارو کی، کل کے لیے سودا آیا کہ نہیں، سبزی آ جائے، کل کے لیے جوڑا استری ہو کے لٹک جائے۔ ہماری کل کے لیے کتنی پلاننگ ہوتی ہے، جو کل پتہ نہیں ہمارے نصیب میں آنی بھی ہے کہ نہیں، اور وہ کل جس کا آنا یقینی ہے اس کے لیے کتنی تیاری ہے۔ تو میں اور آپ اس کا محاسبہ کر لیں کہ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے خود انہیں اپنا نفس بھلا دیا۔ یعنی وہ ایسے عملوں سے غافل ہو گئے جن کا ان کو فائدہ تھا، اپنے آپ کو ہی بھول گئے، اپنا ہی نقصان کر بیٹھے. اور جیسے کہتے ہیں نا، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، جو اللہ کو فراموش کر دیتے ہیں گویا انہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا. اور ہم دیکھتے ہیں دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اتنا مصروف ہو گئے، نہ آرام، نہ کھانا، نہ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم، گویا اپنا آپ ہی بھلا دیا. یہی لوگ فاسق ہیں، دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے. دو طالب علم ہو، ایک کا امتحان ہو سر پہ اور ایک چھٹیاں منا رہا ہو، تو دونوں کے ایٹیچیوڈ میں، رویے میں، مصروفیات، مشاغل میں فرق ہوگا. تو بس ایسے ہی دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے ایک جیسے نہیں ہو سکتے. جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں. اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے. اتنا مضبوط پہاڑ، وہ دب جائے، وہ پھٹ جائے اگر قرآن اس پر اترے تو. 27 پارے پڑھنے کے بعد میرے دل کی کیا کیفیت ہے؟ کہ اللہ کا خوف آیا، دل پر لیں گے تو خوف داری ہوگا، عقل پر تولتے رہیں گے تو سر سے گزرے گا. یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں. وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا، وہی رحمان اور رحیم ہے. وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں پڑھا کرتے تھے، سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح، قدوس نہایت مقدس، السلام سراسر سلامتی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو فرماتے اللہ اکبر، اور 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور یہ فرماتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذل جلالی والاکرام، المؤمن المهیمن، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا. پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں، وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے. اس کے لیے بہترین نام ہے، ہر چیز جو آسمان اور زمین میں ہے اسی کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے.